السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورة الفيل مکی صورت ہے، ایک رکوع اور پانچ ہی آیات ہیں. اس کا نام بھی اس کی پہلی ہی آیت سے ماخوذ ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. فیل ہاتھی، ایلیفنٹ. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ پر اپنا احسان ذکر فرمایا، اور پھر اہل مکہ کے ساتھ اہل اسلام بھی، کیونکہ کعبہ کی حفاظت صرف مکہ والوں پر نہیں بلکہ مسلمانوں پر، تمام مسلمانوں پر رب کا احسان ہے. اللہ نے کس معجزانہ طریقے سے بیت اللہ کی حفاظت فرمائی اور اس کو گرانے کے لیے آنے والوں کو تباہ و برباد کیا. اگر اللہ اس بادشاہ کو برباد نہ کرتا تو اہل مکہ جس امن چین اور آزادی کے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ امن چین انہیں کہاں نصیب ہوتا. اس لحاظ سے اہل مکہ اس کے اول مخاطب ہیں. سیرت کی کتابوں میں بہت سے واقعات ملتے ہیں. یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 50 یا 55 روز بعد پیش آیا، یعنی سال وہی ہے. عام الفیل یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا سال ہے، اور ایون آج بھی آپ دیکھیں تو مختلف واقعات کو پیدائش کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، حالانکہ اب تو کیلنڈر اور ہر ایک چیز کلیئر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کافی عرصے تک تو خصوصی طور پر یہ رواج تھا کہ جس سال یہ ہوا تھا نا، جس سال کرونا آیا تھا اس سال یہ پیدا ہوئی. یہ نا کرونا سے 2 سال پہلے کی بات ہے. میری پیدائش کے بارے میں میری امی جو سال بتاتی ہیں نا، وہ کہتی ہیں کہ جس سال لائٹ آئی تھی نا آپ اسی سال پیدا ہوئے. آپ کی پیدائش کے فوراً بعد ہمارے گاؤں میں لائٹ آ گئی تھی، الیکٹریسٹی. تو یہ رواج ہے اور یہ ایک مشہور اور مسلم بات ہے، یعنی سب کو وہ چیز کلیئر ہوتی ہے، کیونکہ ڈیٹ، ایئر، تاریخ، منتھ یہ تو آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، غلطی لگ سکتی ہے، لیکن جو ایگزیکٹ فیگر ہوتا ہے نا وہ اس طرح کنفرم ہوتا ہے. وہ واقعہ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ یمن کے علاقے میں ایک حبشی حکمران تھا، حبشہ کی حکومت کی طرف سے گورنر تھا. بعد میں اس نے اپنی خود مختار حکومت قائم کر لی. اب حبشہ سے اس کا تعلق صرف نام کا ہی رہ گیا، اور نقشے میں دیکھیں تو یمن اور حبشہ یعنی ایتھوپیا، ان کے درمیان میں بس ایک ریڈ سی آتا ہے، یعنی یہ آمنے سامنے ہیں. یمن پر جو کہ ایک عربوں کا ملک تھا ہے، حبشیوں نے قبضہ کر کے حکومت کر لی، اور پھر وہ اس بات سے جیلس ہوتے تھے کہ ادھر عرب جو ہیں کعبہ کی وجہ سے معزز، محترم، تجارت میں آگے اور دنیا میں ان کے چرچے، تو کیوں نہ ہم بھی یہاں کوئی اپنا ایسا کوئی کنیسہ، کوئی گھر، عمارت تعمیر کر لیں کہ دنیا بھر کے، خاص طور پر اس علاقے کے لوگ ادھر جانے کے بجائے یہاں اپنی تجارت کو پروان چڑھائیں، ادھر آئیں اور اس طرح ہمیں مرتبہ ملے اور ہماری شہرت ہو، ہماری تجارت آگے جائے. یہ انہوں نے حسد شروع کر لیا، ایک مقابلہ. اب جو گورنر تھا یا حاکم، یہ یمن کا ابرہا، اس نے باقاعدہ یمن میں ایک بہت بڑی عمارت، عیسائیوں کا عبادت خانہ یعنی کنیسہ تعمیر کر لیا، جس کا نام قلیس، قاف لام یاسین، قلیس اس کا نام رکھا. دیکھنے کو تو بہت بڑی عمارت اور اس کے پیچھے بہت بڑی سازش کہ لوگوں کا رخ کعبہ سے ہٹا کے اس کنیسہ کی طرف کیا جائے. اس کے پیچھے وہ مذہبی منافرت بھی، فرقہ واریت بھی، اور دنیاوی دولت، شہرت اور مرتبت اور کرسی کی دوڑ بھی، یہ سب چیزیں. یہ اسی وجہ سے دیکھیں اس صورت میں ایک لفظ آیا ہے قید، تو اصل میں اسی کی طرف اشارہ ہے. الم یجعل قیدہم، ان کا قید کیا تھا؟ کعبہ کے مقابلے میں کنیسہ. ان کا قید کیا تھا؟ عرب کو، مکہ والوں کو، مسلمانوں کو جو اللہ تعالیٰ نے عزت دی اور کعبہ کو بیت اللہ ٹھہرایا، اس کے مقابلے میں انہوں نے ایک اپنا عبادت خانہ بنایا۔ اب لوگوں کو اس میں کوئی دلچسپی نہ تھی، بالکل متوجہ نہ ہوتے، اور یہ اور زیادہ پریشان، حسد پر حسد کہ اتنا سب کچھ کر بھی لیا اور منصوبہ ناکام رہا، کامیاب نہیں ہو رہا۔ اس نے اس وقت حبشہ کے بادشاہ سے مدد طلب کی، وہاں سے ہاتھی منگوائے، کیونکہ ہاتھی ایک بہت ہی ہیبت کی علامت ہے، ساتھ ہی تقریباً 12,000 یا اس سے کم و بیش فوج طلب کی، اور اسلحہ و لشکر کے ساتھ اس نے اعلان کیا کہ اب وہ جا کے کعبہ کو گرا دے گا اور زمین پر لوگوں کے لیے یہی عبادت خانہ ہوگا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس نے علل اعلان اپنے اس ارادے کا اظہار کیا اور باقاعدہ منادی کرائی کہ اب یمن سے کوئی کعبہ کے حج کے لیے نہ جائے۔ اس کا مقصد اس کاروائی سے زیادہ عربوں کو غصہ دلانا تھا، تاکہ وہ کوئی ایسا کام کریں جس سے پھر اس کو مکہ پر حملے کا بہانہ مل جائے۔ محمد بن اسحاق کا بیان ہے کہ اس کے اس اعلان سے عرب کے قبائل عدنان، قحطان اور قریش کے قبائل میں غم غصہ کی لہر دوڑ گئی، یہاں تک کہ ان میں سے کسی نے رات کے وقت کلیسا میں داخل ہو کر، یعنی وہاں جا کے کلیسا میں داخل ہو کے اس کو گندگی سے آلودہ کر دیا۔ عباس نے یہ لکھا ہے کہ رفع حاجت سے غلاظت پھیلا دی، یعنی قضاء حاجت کی اور وہ گندگی پھیلا دی۔ ابرہہ کو جب اس حرکت کا علم ہوا تو اس نے قسم اٹھائی کہ میں کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، اب تو انہوں نے ہمیں چھیڑا ہے، حالانکہ بنیاد تو اس نے رکھی تھی۔ یہ مفسرین نے مختلف تعداد بتائی ہے، کسی نے 60,000 فوج اور 12,000 ہاتھی، اور کسی نے 12 ہاتھی اور 60,000 فوج، اور کسی نے 12,000 فوج، یعنی ایک بہت بڑا لاؤ لشکر لے کے، اور ہاتھی جو عربوں نے دیکھے نہیں تھے کیونکہ وہاں تو اونٹ اور گھوڑے ہی تھے، اچانک اتنی بڑی تعداد میں ہاتھی سامنے آ جائیں تو ویسے ہی دہشت پیدا ہوتی ہے۔ اسی مقصد کے لیے اس نے پہلے ہی بلوائے ہوئے تھے فوج بھی اور ہاتھی بھی، اعلان کرا رہا تھا کہ کوئی بہانہ مل سکے۔ وہی ہوا، لوگ اشتعال میں آئے اور کلیسا کو گندا کیا، اور اس نے قسم اٹھائی اور یوں یہ چل پڑا۔ مکہ کے قریب پہنچے تو جو مکہ والوں کے مختلف قبائل کے مویشی چر رہے تھے وہ لوٹ لیے، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے بھی 200 اونٹ تھے۔ چاہتا تھا کہ اور خون ریزی، خانہ جنگی ہو، لوگوں کو اشتعال میں دلایا جائے، ان کے مویشی جانور لوٹ لیے جائیں، ان کے گھر تباہ کیے جائیں، تاکہ خوب خون ریزی کا سماں پیدا ہو، اور اس طرح ہم نہ صرف یہ کہ کعبہ کو بلکہ مکہ والوں کو بھی تہس نہس کر کے جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا ریوڑ چر رہا تھا، 200 اونٹ وہ لوٹ لیے۔ ادھر مکہ والے اپنے آپ کو کسی خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے، اور ان کا اس پر یقین تھا کہ یہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، جو اس کا مالک ہے یعنی رب، وہی اس کو بچائے گا، ہم اپنے اور اپنے بچوں، جانوروں، گھروں کی فکر کرتے ہیں۔ چنانچہ ایسے ہوا کہ عبد المطلب کے پاس ابرہہ کا ایلچی آیا، یہ پیغام لے کر کہ آپ ہمارے راستے میں نہ آؤ، ہم کعبہ کو گرانے آئے ہیں، گرا کے چلے جائیں گے، اگر آپ کے شہر والے ہمارے راستے میں نہیں آئیں گے تو ہم انہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ ادھر اس نے ابھی یہ کہا ہی تھا کہ عبد المطلب نے اسے یقین دہانی کرائی کہ دیکھو، تم ہمارا مال، مویشی، جانور، ریوڑ واپس کر دو، ہم تمہارے راستے میں بالکل نہیں آئیں گے، نہیں ہمارے اندر تم سے، تمہارے لشکر سے لڑنے کی طاقت ہے، ہم تو بس یہ جانتے ہیں کہ یہ جس کا گھر ہے وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ ایلچی نے کہا کہ آپ میرے ساتھ ابرہہ کے پاس چلیں، وہ چل پڑے، راضی ہو گئے۔ ابرہہ نے جب عبد المطلب کو دیکھا کہ بڑے وجیہ آدمی ہیں، وہ تخت سے اتر آیا اور عبد المطلب کو اپنے برابر بٹھایا اور پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ عبد المطلب نے جواب دیا کہ آپ نے جو میرے اونٹ پکڑ لیے ہیں وہ مجھے واپس دے دیے جائیں۔ ابرہہ نے کہا کہ میں تو آپ کو دیکھ کر بہت ہی متاثر ہوا تھا، مگر آپ کی اس بات نے آپ کو میری نظر سے گرا دیا کہ آپ اپنے اونٹوں کا مطالبہ تو کر رہے ہیں، اور یہ جو گھر ہے آپ کے آبائی دین کا، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے۔ عبد المطلب نے جواب دیا، میں تو صرف اپنے اونٹوں کا مالک ہوں اور انہی کے بارے میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں، اب رہا کعبہ تو اس کا مالک رب ہے اور وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ ابرہہ نے جواب دیا کہ وہ اس کو مجھ سے نہ بچا سکے گا۔ عبد المطلب نے کہا، آپ جانے اور وہ، یعنی یہ اب اللہ کا معاملہ ہے۔ عبد المطلب کے اونٹ ابرہہ نے واپس کر دیے، وہ اپنے اونٹ لے کر واپس آئے، آ کر بیت اللہ کے دروازے کا حلقہ پکڑ کر دعا میں مشغول ہوئے، جس میں قریش کی بڑی جماعت ساتھ تھی، سب نے اللہ سے گڑ گڑا کر بڑی عاجزی سے دعائیں کیں۔ اس کعبہ میں اس وقت بھی 360 بت موجود تھے، مگر یہ لوگ اس نازک گھڑی میں ان سب کو بھول گئے اور انہوں نے صرف اللہ کے آگے دست سوال پھیلایا. ان کی جو دعائیں تاریخی روایات میں منقول ہیں ان میں صرف اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کسی دوسرے بت کا یا بتوں کا وسیلہ واسطہ کوئی نام تک نہ تھا. سچ ہے کہ مصیبت کے وقت خدا ہی یاد آتا ہے کیونکہ وہی کام کرتا ہے. اس صورت میں اختصار کے ساتھ یعنی مختصراً اصحاب فیل کے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ واقعہ سب کو اچھی طرح خود معلوم تھا, کوئی پرانا نہیں تھا, مکہ کا بچہ بچہ اس کو جانتا تھا. عرب کے لوگ عام طور پر اس سے واقف تھے. تمام اہل عرب اس بات کے قائل تھے کہ ابرحہ کے اس حملے سے کعبہ کی حفاظت کسی دیوی دیوتا نے نہیں بلکہ اللہ نے کی تھی. اللہ ہی سے قریش کے سرداروں نے مدد مانگی تھی, اور چند سال تک قریش کے لوگ اس واقعے سے اس قدر متاثر رہے کہ انہوں نے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی. اسی لیے سورہ فیل میں مختصراً اشارہ کیا. بیسیکلی یہ سورۃ سورۃ القریش سے بھی کنیکٹڈ ہے, جس میں دعوت توحید کی ہے کہ جب تمہیں پتہ ہے کہ تم پر, تمہارے شہر پر اور اللہ کے گھر پر آنے والوں کو کس نے ہلاک اور برباد کیا, تمہیں بچایا, کعبہ کی حفاظت کی, پھر تم اسے چھوڑ کر کسی اور کی کیسے عبادت کرتے ہو. یہ پیغام ہے. ہم دیکھیں ہماری زندگی میں بھی تو ہمارے اوپر ہمارے رب کے کتنے احسانات ہیں. کس نے ہمیں کہاں کہاں, کب کب, کیسے کیسے بچایا. اس وقت کوئی اپنا ساتھ نہیں ہوتا, بعد میں خود اپنوں کو ساری تفصیل سنا رہے ہوتے ہیں, پتہ میرے ساتھ کیا ہوا, پتہ آج میں کیسے موت کے منہ سے نکل کے آئی, پتہ کیا ہوا, پتہ یہ سب چیزیں جانتے ہوئے ہر انسان کا نفس گواہی دیتا ہے کہ مددگار تو اس کے ساتھ اس کا صرف رب ہی ہوتا ہے. اس کے بعد پھر بعد میں ہم واسطے, وسیلے, زندہ مردہ اس طرف چلے جاتے ہیں. تو اس صورت میں وہ ایمانی غیرت یاد دلائی گئی, اللہ سے تعلق کی طرف اشارہ ہے. الم تارا, اور اس کا لفظی معنی تو ہے کہ کیا تو انہیں نہیں دیکھا, مگر اصل میں یہ الم تعلم کے معنی میں ہے کہ کیا تمہیں معلوم نہیں. جب قرآن اترا تو اس وقت یہ اصحاب فیل کا واقعہ, ہاتھی والوں کا قصہ اتنا مشہور تھا گویا لوگوں کا آنکھوں دیکھا تھا. اچھا, بعض لوگوں نے ایک عجیب ہی اس میں سے ایک بات کشید کرنے کی کوشش کی ہے کہ الم تارا یہ دیکھنا اس لیے ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور آپ کو عالم غیب سے دکھایا گیا تھا. یہ کہنا خود عرب لغت اور اسلوب قرآن یعنی عرب کلام اور اسلوب قرآن سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے. اب یہ جو دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا ہوا خصیم مبین, اور کیا انسان نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اسے ایک نطفے سے پیدا کیا. اب کیا دیکھا نہیں کیا مطلب ہے کہ ہر انسان وہ نطفہ خود دیکھتا ہے؟ نہیں, یہ ایک مسلم معلوم معروف چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے. ایون میں کہتی ہوں عربی کیا اور اسلوب قرآن تو ہے ہی, بلکہ ہر زبان میں انداز پایا جاتا ہے. آپ نے نہیں دیکھا جب ہم اس طرح کہتے ہیں تو کیا پتہ ہوتا ہے, یعنی تمہیں خود کو پتہ ہے, اچھی طرح جانتے ہو, پھر بھی یوں کہتے ہو کرتے ہو. یہ انداز ہے اور یہ بات ہے, نہ کہ کوئی غیب کے پردے سے آپ کو دکھایا گیا. کیونکہ اس طرح کی بات ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتی کہ اس طرح مجھے دکھایا گیا, جس طرح وہ آپ کے معراج کی جرنی میں آتا ہے کہ جب آپ واپس آئے اور قریش نے آپ سے سوال کیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جبریل نے وہ سارا منظر میرے سامنے کر دیا, اللہ کے حکم سے میں دیکھتا گیا اور ان کے سوالات کے جوابات دیتا گیا. تو جہاں ثابت ہو اس کو ماننا چاہیے, جہاں نہ ہو وہاں خاموش ہوں, اپنی طرف سے اضافے نہ کریں. یہ ہے الم تارا یعنی الم تعلم کے معنی میں. اور پھر آج دیکھیں کہ کون کون, کیسے کیسے, کس کس طرح سے لوگوں کی اللہ وحدہ لا شریک سے, کعبۃ اللہ سے توجہ, تعلق ہٹانے کے لیے کس کس طرح کے حربے کرتے ہیں. اور یہ سارے حربے ویسے ہی ناکام ہوں گے جس طرح اس وقت رب نے ابرہا اور اس کے لشکر اصحاب الفیل سے حفاظت کی اور انہیں کاشف معقول بنا دیا. جو طاقتیں آج اپنے آپ کو ناقابل شکست سمجھتی ہیں ان کے لیے اس میں عبرت ہے. ایسے ہی اس وقت ایک طاقت اپنے آپ کو ناقابل شکست سمجھتی تھی, پھر اس کے ساتھ کیا ہوا, فجعلہم کاشف معقول. یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن میں ہمیشہ کے لیے نشان عبرت کے طور پہ پیش کر دیا. اور پھر ہمیشہ سے آپ دیکھیں کہ جو یمن کی سرزمین ہے اسے کس طرح استعمال کیا جاتا ہے, خود سعودیہ مسلمانوں کے خلاف ایک بار پھر عقیدے، شناخت اور مرکزیت کے نام پر تقسیم، حرمین کی سرزمین کے گرد سیاسی، عسکری اور فکری دباؤ۔ اب یہاں اب کوئی نیا کنیسہ تو نہیں بن رہا، لیکن نظریاتی کنیسے ضرور بن رہے ہیں۔ مرکز امت کو کمزور کرنے کی فکری کوششیں، سازشیں کی جا رہی ہیں۔ طاقت کے توازن کو بدلنے کی لڑائی جاری رہتی ہے۔ امت کو یہ جان لینا چاہیے کہ اصل خطرہ ہاتھی سے نہیں، ہاتھی والی سوچ ہے جو اب بھی پائی جاتی ہے۔ اس وقت ابرہا کے پاس ہاتھی تھا، آج ہاتھی کی جگہ جدید اسلحہ، میزائل، ڈرون، ٹیکنالوجی، پھر ضمیر کی خریداری۔ مسلمان ممالک کے اندر گورنر، بادشاہ، ان کے ضمیر خریدے جاتے ہیں، انہیں استعمال کیا جاتا ہے۔ میڈیا پاور، عالمی سرپرستی، طرح ایک مسلمان کو دوسرے کے خلاف کھڑا کر دیتی ہے۔ یمن آج بھی اسی سوچ کی تجربہ گاہ بنا ہوا ہے۔ اللہ تو ہمیشہ اپنے گھر کی، دین کی حفاظت کرتا ہے، بلند کرتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارا رویہ کیا اس طرح ہوگا کہ اللہ جانے اور اس کا دین جانے؟ اب یہ کتنی ہی ایک بے حسی کی بات ہے کہ اس سے کس طرح وہ ابرہا کی نظروں میں عبد المطلب گر گیا کہ کیا کہہ دیا۔ خود اغیار کو بھی مسلمانوں سے امید نہیں ہوتی کہ اتنے ہی آپس میں الجھ جائیں گے، وہ تو ایک شکار پھینکتے ہیں۔ ڈالر، لالچ، کرسی کا مہرہ، سکہ، اور پھر دونوں ہی آپس میں بھائی بھائی الجھ پڑتے ہیں۔ دیکھنا چاہیے، ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے، اور اتحاد صرف قرآن کے منشور، قرآن کے قوانین، اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ یہ سورت اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے، توحید کی دلیل بھی ہے کہ کس طرح اکیلے اللہ نے اپنے گھر کو بچایا، حفاظت کی۔ اور یہ سورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت بھی ہے کہ اللہ کا وحی کے ذریعے اپنے نبی کو خبر دینا، وگرنہ پیدائش کے وقت کے حالات کون جانتا ہے، اور وہ بھی شاید اگر مہینہ دو مہینے پہلے کی بات ہو، کیسے کسی کو معلوم ہو سکتی ہے؟ کوئی ذہین فطین آئنسٹائن اس کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ نہیں۔ تو یہ بات کیسے ایز اٹ از، جو سب کو معلوم ہے، سب نے آنکھوں سے دیکھی ہے، مشاہدہ کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرف بحرف بتا دیا ہے۔ اور نہ صرف بتایا بلکہ سبق، نتیجہ اور اس سے ملنے والا پیغام بھی سنایا، نصیحت بھی کی۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ورڈ بائی ورڈ دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ الم تارا، کیا تم نے نہیں دیکھا، کیف فعل، کیسا کیا، ربک، تمہارے رب نے، باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ۔ اصحاب صاحب کی جمع، اور ہاتھی والوں سے مراد وہی یمن کا حاکم ابرہا اور اس کا لشکر۔ اس طرح وہ بیت اللہ کو ڈھانے کی نیت سے مکہ پہنچا۔ ابھی وہ مزدلفہ اور منا کے درمیان وادی محصر میں پہنچے تھے کہ اللہ کے حکم سے گروہ در گروہ پرندے نمودار ہوئے، جن کے پنجوں اور چونچوں میں کنکر تھے۔ انہوں نے اس لشکر پر وہ کنکریاں پھینکیں، جس سے ابرہا اور اس کا لشکر ہلاک ہو گیا۔ اور سیرت کی کتابوں میں اس کی تفصیل آتی ہے کہ کیسے انہیں چیچک کی بیماری شروع ہو گئی، جہاں جہاں کنکر لگتا انہیں وہ خارش شروع ہوتی کہ اپنے ناخنوں سے اپنی ہی بوٹیاں نوچتے، اور یوں ایسے ہو گئے جیسے آگے ہے قاصف مأکول۔ صحیح اسانید کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کا مختصر تعارف یا بڑی تفصیل یوں ملتی ہے، آپ نے فرمایا: ان اللہ حبس عن مکہ الفیل وسلط علیہ رسولہ والمؤمنین فإنها لا تحل لأحد كان قبلي وإنها أحلت لي ساعة من نهار وإنها لن تحل لأحد بعدي۔ اللہ نے مکہ سے ہاتھیوں کو روک دیا اور اس پر اپنے رسول اور ایمان والوں کو غلبہ عطا فرمایا، تو یہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں ہوا، اور میرے لیے بھی دن کی ایک گھڑی کے لیے حلال ہوا، اب میرے بعد کسی کے لیے اس میں لڑنا حلال نہیں۔ دوسری حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے زمانے میں جب نکلے، جب آپ اس گھاٹی پر پہنچے جہاں سے مکہ میں اترا جاتا ہے، آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی، لوگوں نے اسے اٹھانے کے لیے کہا، حل حل، یعنی اٹھو اٹھو چلو، لیکن وہ بیٹھی رہی۔ لوگوں نے کہا قصوہ اڑ گئی، قصوہ اڑ گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما خلعت القصوہ، یہ آپ کی اونٹنی کا نام تھا، ما وما ذاك لها بخلق ولكن هبسها هابس الفیل۔ قصبہ اڑی نہیں، نہ اس کی عادت ہے، اسے تو ہاتھیوں کو روکنے والے نے روک دیا ہے۔ ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ہاتھی والے جب مکہ پر حملہ کے لیے آئے تو اللہ نے انہیں روک دیا، اور اللہ نے اپنی اس نصرت اور اپنی اس مدد کی طرف اشارہ کیا کہ پھر تم توحید کو چھوڑتے ہو، پھر تم رب کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہو، پھر تم اکیلے اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ الم یجعل، کیا نہیں کیا اس نے کیدہم، ان کے دعووں کو، کن کے؟ اصحاب الفیل کے، فی تضلیل، گمراہی میں۔ ویسے اس کا لفظی مطلب تو گمراہی ہے، لیکن مراد ان کی ناکامی، بربادی، تباہی ہے، یعنی گمراہی نہیں بلکہ بربادی۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی سازش کو، ان کے قید کو گمراہی میں، یعنی ناکامی اور تباہی و بربادی میں بدل دیا۔ ارسلا، اور بھیجے، علیہم، ان پر، طیرن، پرندے، ابابیل، جھنڈ کے جھنڈ۔ ابابیل عام طور پر چڑیوں یا ایک خاص ابابیل ٹائپ کوئی برڈز کو کہا جاتا ہے، مگر یہ درست نہیں ہے۔ اصل میں ابابیل ان گھوڑوں یا پرندوں کو کہا جاتا ہے جو گروہ در گروہ، گروپس اور جھنڈ کی شکل میں آئیں۔ یہ لفظ جمع ہی استعمال ہوتا ہے، اس کا واحد نہیں ہے، بس یہ ابابیل ہی ہے۔ جیسے قوم میں بہت سے افراد ہوتے ہیں تو یہ ابابیل گروپس پر بولا جاتا ہے، پرندوں کے جھنڈ پر بولا جاتا ہے، یہ کوئی خاص پرندہ نہیں ہے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نا ابابیل نامی پرندہ آیا، ابابیل نامی پرندہ نہیں آیا، طائر ہی آئے، اور ابابیل تو گروپس کو کہتے ہیں، جھنڈ کو کہتے ہیں۔ طیرن ابابیل، ترمیہم، پھینکتے تھے وہ پرندوں کے جھنڈ، گروپس، پھینکتے تھے، بحجارتن، کنکریاں، من سجیل، پکی ہوئی، کھنکر کی، پکی مٹی جسے کھنکر کہا جاتا ہے، جو لاوا اگلنے والے پہاڑوں کے ارد گرد جلے ہوئے سخت سنگریزے ملتے ہیں، وہ، اور وہ ایسے گرے جیسے توپوں سے گولے نکل رہے ہوں۔ ترمیہم بحجارت من سجیل، فجعلہم، تو اس نے ان کو کر دیا، کعصف، بھوسے کی طرح، اور وہ بھی بھوسا عام نہیں بلکہ مأکول، کھایا ہوا، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح۔ مفسرین اس کی تفسیر یوں کرتے ہیں کہ جیسے بھوسا جو جانور کھاتے ہیں، خشک چارہ، جب وہ کھا کے لید سے نکلتا ہے نا تو وہ عصف کہلاتا ہے۔ اس طرح کر دیا، نہیں ایسے صرف ریزہ ریزہ ہی نہیں بلکہ کچلے ہوئے، رگڑے ہوئے، ملیا میٹ، پہچانے بھی نہ جا سکتے تھے۔ عصف اناج کے دانوں کے چھلکے اور بھوسی کو کہتے ہیں، لیکن جب وہ کھایا ہوا ہو نا تو وہ لید کی طرح ہوتا ہے، جانور کی لید۔ جیسے جانور بھوس کھا کر لید کرتا ہے، پھر وہ خشک ہو کر ادھر ادھر بکھر جاتی ہے، تو سنگریزوں کے عذاب سے ان کے اعضاء اس طرح بکھرے پڑے تھے۔ یہاں ایک اور ادب اور اخلاق اور تہذیب معلوم ہوتی ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ درجے کی شائستگی اختیار فرماتے ہوئے لید کے بجائے کھائے ہوئے بھوس کے الفاظ میں ان کی تشبیہ دی۔ تو الفاظ اہم ہوتے ہیں، شب بھی پورا کھینچ دیا، اور الفاظ کی ادائیگی اعلیٰ درجے کی شائستگی والی ہے۔ فجعلہم کعصف مأکول، یہ سورہ بہت اہم ہے، خاص طور پر اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ یہ سنیں اور مائیں سنائیں تو بچوں کے جذبے بہت بلند ہوں گے، اللہ کے ساتھ تعلق اور توحید کا سبق اور مشکل میں رب سے مدد اور اللہ کے وعدوں کی سچائی نظر آتی ہے۔ الحمدللہ۔